أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات پر محمد وآل محمد خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک ایسی محفل میں کہ جہاں وہ بچے وہ جوان اور وہ بزرگان موجود ہیں جن کے قلوب نور ولایت محمد وآل محمد سے منور ہیں ان کے ساتھ ان مقدس ماہ شعبان کی ساعتوں میں اور ایک شب جمعہ میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں وہ بولنے کی وہ کہنے کی وہ سوچنے کی وہ تفکر کرنے کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا ہو اور جو زمانے کے امام کی نصرت کا سبب بنے انشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دعا کمیٹی کا برادر سید محمد اور دیگر تمام دوستوں کا کہ جو موجب بنے اور میں واقعتاً اپنے کریم اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس وسیلے کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا جو موقع پرووائڈ کیا ہے شاید یہ ہماری نجات کے اسباب میں ایک سبب بن سکے چونکہ موضوع کرنٹ افیئر ہے اور کرنٹ افیئر جو ہے وہ کوئی ایک آدھ لیکچر کے اندر سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہوتے اور ایک مشکل یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت سامعین ہیں ان میں تفاوت ہے کہ ایک تعداد جو ہے وہ ہمارے چھوٹے عزیزوں پر مشتمل ہے اور ایک تعداد جو ہے وہ بزرگان پہ مشتمل ہے تو وہ کوئی ایسی گفتگو جو سب کے لیے قابل قبول ہو وہ شاید پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوتی لیکن جیسا کہ دوستوں نے بتایا کہ یہ بیسیکلی ایک ریکارڈنگ اور اس عنوان سے بھی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نسبتاً بڑے دوست ہمارے جو ہیں وہ بزرگان وہ نسبتاً زیادہ استفادہ کریں گے بہ نسبت ہمارے چھوٹے بھائیوں کے ایک بار پھر درود پڑھیے گا محمد والے محمد خود میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیا قرآن پڑھی ہے یہ بھی بنیادی طور پہ دو ڈویژنس کو ایلیبریٹ کرتی کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ایک گروہ گروہ خدا ہے اگر میں اس کو ایک مفہوم کے انداز میں بیان کروں گروہ الہی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں الی النور نور کی طرف لے کر آتے ہیں اور وہ جو ان کے مقابلے میں ہیں والذین کفروا جنہوں نے انکار کیا کفر کیا وہ جو ان کے مقابلے میں ہیں ان کا ولی اللہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں طاغوت ان کی ولایت میں وہ طاغوت کی ولایت میں اور ان کا کام بھی اس کے بالکل برعکس ہے یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے کر آتے ہیں الل انوار بھی نہیں ہے نور ہے یعنی نور ایک ہے ظلمتیں بہت ہیں اور دوسری طرف جب کہا گیا ہے تو وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں وہ لوگوں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں کی طرف لے کر جاتے ہیں ظلمتیں کئی ہیں لیکن خدا کے دین کا نور ایک ہے لہذا یہ دو گروہ ایلیبریٹڈ ہیں قرآن کے اندر قرآن نے ان کی سرپرستی بھی ایلیبریٹ کی ہے قرآن نے ان کا کام بھی ایلیبریٹ کیا ہے اور اسی کی بنیاد پہ یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ روز اول سے لے کے آج تک یہ کلاسیفیکیشن جو ایگزسٹ کرتی ہے اور یہیں سے ہمارے لیے یہ کوسچن ارائز ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیوٹریلٹی کہیں بیان نہیں ہوئی کہ ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے یا ایک ایسا گروہ بھی ہے جو دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے یا دونوں کی نفی ہے نہیں بلکہ جیسا کہ بعد میں شہید متحری نے اسے اپنے انداز کے اندر یا اپنی تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا کہ جو زندہ ہیں وہ جو مر گئے وہ کار حسینی انجام دے گئے شہید ہو گئے جو زندہ ہیں انہیں کار زینبی انجام دینا ہے اور کہا تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے جو تیسرا رستہ یا نیوٹریلٹی کی بات کرتا ہے وہ یزیدیت کا رستہ ہے یو نیڈ ٹو ٹیک دا پوزیشن آپ کو پوزیشن لینی پڑتی ہے اپنے لیے ایک مورچہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور وہی مورچہ آپ کی سرنوشت اور آپ کے مستقبل کا تعین بھی وہی مورچہ کرتا ہے آپ کہاں کھڑے تھے یہ ایک نقطہ ہے. کرنٹ افیئر جب ہم بات کرتے ہیں کنٹمپریری افیئرس, تو میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم کون ہیں جو کرنٹ افیئر کی بات کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری یونیورسٹیز کے برادران کے ساتھ, مختلف جو لاہور کی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ نشست تھی, وہی کوشچن یہاں بچوں اور بزرگوں سب کے ساتھ ہے. لیکن اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے, اگرچہ آپ سب جانتے ہیں, جب میں کرنٹ افیئر کی بات کرتا ہوں تو کوئی میڈیکل کا طالب علم ہے, کوئی کسی پروفیشن کے اندر بیٹھا ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی تاجر ہے, کچھ بچے ہیں, میں ان کو کرنٹ افیئر کیوں پڑھانا چاہتا ہوں؟ ہم کرنٹ افیئر کی بات کیوں کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے؟ بنیادی طور پہ تو فضائل و مصائب بیان ہونے چاہیے, احکام آل محمد بیان ہونے چاہیے, یہاں سے بیٹھ کے فقہ بیان ہونی چاہیے, احادیث بیان ہونی چاہیے. ممبر پہ بیٹھ کے ہم کرنٹ افیئر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ کوشچن ہے تو ہم اس کو سالو کریں گے نا. پھر کیوں کر رہے ہیں ہم کرنٹ افیئر؟ کرنٹ افیئر کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اخبار کا موضوع ہے, آئی آر کا موضوع ہے, اسٹریٹجی اسٹڈیز کا موضوع ہے, اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں, اگر کوئی بچہ, اس نے سی ایس ایس کرنا ہے, پی سی ایس کرنا ہے, کمپیٹیٹیو امتحان میں جانا ہے, اسے ضرورت پڑ سکتی ہے, وہ اتنا پڑھ لے جتنی اسے ضرورت ہے. اس کے لیے مسجدوں کے اندر یا اپنے مراکز کے اندر لیکچرز کی ضرورت نہیں ہے, وہ اکیڈمی جائے گا, اکیڈمی سے استفادہ کر لے گا. یہ بات ہے, کیونکہ ہم یہاں پر تھوڑی دیر بھی بیٹھے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کلیئر ہو کر بیٹھیں کہ ہم اس لیے نہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ مائک لگا ہوا ہے, چونکہ دعائے کمیل کے بعد ہم یہاں آ کے بیٹھ کے پھنس گئے ہیں, اور چونکہ یہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے, آدھا پونا گھنٹہ گزارنا ہے, تو چلیں ٹھیک ہے بھائی, بات سن لیتے ہیں بھائی صاحب کی جو بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ جسٹ پیسج آف ٹائم نہیں ہے, بلکہ یہ ایک بڑی اسٹریٹجک موو ہے, یہ میری بڑی بنیادی ضرورت ہے, تو میرا یہاں بیٹھنے کا انداز ہی بدل جائے گا, میرا یہاں پر ٹائم دینے کا انداز جو ہے وہ بدل جائے گا, میں اور طریقے سے چیزوں کو سوچوں گا. لہذا میرا یہ سوال کہ ہم کرنٹ افیئر کی بات کیوں کر رہے ہیں, تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں, ہم یہاں ہیں کون جو بیٹھے ہیں؟ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم کس بنیاد پہ پہچانے جاتے ہیں؟ کیا ہم, اگر میں آپ سے بات کروں, کیا ہم معاشرے کے اندر باقی لوگوں سے خود کو منفرد سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ بزرگوں سے بھی سوال ہے, بچوں سے بھی سوال ہے. اپنے لیے کسی امتیاز کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ قائل ہیں نا بھائی, اسی لیے یہاں جامعہ غوثیہ میں نہیں بیٹھے, اسی لیے مکتب اہل بیت کے ایک مرکز میں بیٹھے ہیں نا. قائل ہیں اپنے لیے کسی فرق اور امتیاز کے؟ وہ فرق اور امتیاز جس کے ہم قائل بھی ہیں اور جس کی بنیاد پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا روایات ہیں؟ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملے تو ہماری شناختیں ہیں, ملک صاحب, فلاں صاحب, چودھری صاحب, شاہ صاحب, یہ بھی ہماری شناختیں ہیں, یہ بھی ہماری شناختیں ہیں, کوئی بزنس مین ہے, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, وکیل صاحب, یہ بھی ہماری شناختیں ہیں. مکتب اہل بیت کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ جب آپ ملے تو کیا کہیں؟ آپ کا سٹینڈر کیا ہے؟ آپ کس بنیاد پہ خود کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں؟ تو آپ چلے جائیں گے مکتب اہل بیت کی طرف تو آپ کو ایک ہی دعا ملے گی, الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو وہ ملک صاحب, چودھری صاحب, شاہ صاحب, بڑا صاحب, بزنس مین صاحب یا وکیل صاحب نہیں, بلکہ کس بنیاد پہ فخر بھی کرے, مباحات بھی کرے, اللہ کا شکر بھی ادا کرے. اس لیے نہیں کہ اللہ نے مجھے پیسے والا بنایا, بزنس مین بنایا, اللہ نے مجھے عہدے والا بنایا, اللہ نے مجھے بیوروکریٹ بنایا, بلکہ اس لیے کریم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں, اس نے ہمیں نور ولایت محمد و آل محمد اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے متمسک کرا دیا. یہی سے ٹرگر کر جائے گی اور ہمارا سوچنے کا انداز مختلف ہو جائے گا. ہم کسی اور بنیاد پہ یہاں بیٹھے ہیں, امتیاز ہے ہمارا, ہم اپنے اور دیگر لوگوں میں قد کاٹ کی وجہ سے فرق نہیں سمجھتے ہیں, ہم اپنے اور دیگر لوگوں میں رنگ اور نسل کا فرق نہیں سمجھتے ہیں. ہماری ہی جنریشنز ہیں, ہمارے ہی بھائی بند ہیں, ہمارے ہی ملنے جلنے والے ہیں, ہمارے ہی دوست احباب رشتہ دار بھی ہیں. ہم جو فرق سمجھتے ہیں وہ یہ فرق سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں محمد و آل محمد سے متمسک قرار دیا ہے, ہمیں اہل بیت کا ماننے والا قرار دیا ہے, ہمیں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حامل قرار دیا ہے. لہذا اس انٹروڈکشن کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو معاشرے کی دیگر لوگوں سے فرق کرتے ہیں. جس لمحے یہ ہم فرق کریں گے کہ ہم معاشرے کے دیگر لوگوں سے مختلف ہیں, اسی لمحے ہماری ریسپانسبلٹی بھی ڈفرینٹ ہو جائے گی, اور اسی لمحے ہمارا تعارف بھی ڈفرینٹ ہو جائے گا, اور اسی لمحے ہماری ذمہ داری بھی ڈفرینٹ ہو جائے گی. وہ کیسے ڈفرینٹ ہوگی اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ یہاں بچے بیٹھے ہیں, بزرگان بھی بیٹھے ہیں, ہم ایک عام سوسائٹی میں کسی سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہو, تو ایک فکرہ کیا ہوتا ہے, آپ بچوں کو اٹھائیں گے, کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, کوئی کہے گا میں مثلا پولیٹیکل سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. اپنے ایلڈر سے پوچھیں گے آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں, وہ بھی یہی کہیں گے بزنس مین بنانا ہے, اسے پروفیشنل بنانا ہے, اسے فلاں فیلڈ ملے گی. ایسا ہی ہے نا, یہی سوالات ہوتے ہیں نا. ہم یہاں بیٹھ کے ری ڈیفائن کرنا ہے خود کو. میں چاہتا ہوں کہ یہ ری ڈیفائن کرنے کے بعد ہم چیزوں کو اسی طرح ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. ہم یہ ری ڈیفائن کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کا پرائمری گول یہ ہے, جن کا پرائم گول یہ ہے, جن کا مین گول یہ ہے, جن کا الٹیمیٹ گول یہ ہے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اہداف تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ الٹیمیٹ ٹارگٹ اور الٹیمیٹ گول نہیں ہے. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی یہی بات کہتا ہے, بوڑھا بھی یہی بات کہتا ہے, جوان بھی یہی بات کہتا ہے, ہماری بہن بیٹی بھی یہی بات کہتی ہے, ہم اپنے زمانے کے امام کے ناصر اور ان کے سپاہی بننا چاہتے ہیں. درست ہے؟ بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کیا بننا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کا ناصر بننا ہے, اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بننا ہے. یہاں سے آئیڈیالوجی چینج ہوتی ہے, اور یہیں سے ہمارا کرنٹ افیئر بھی چینج ہوگا. لہذا ہم کیا ہیں, تعارف ہمارا پہلے ڈفرینٹ ہو گیا ہے, شناخت ہماری ڈفرینٹ ہو گئی ہے, مباحات اور فخر کا انداز ہمارا مختلف ہو گیا ہے, اور اس کے بعد ہمارے لیے معیار کامیابی مختلف ہو گیا ہے. لہٰذا ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں, انجینئر بھی بننا چاہتے ہیں. یہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ کلیئر رہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے حامی و ناصر بننا چاہتے ہیں, ان کے نوکر بننا چاہتے ہیں, ان کے سپاہی بننا چاہتے ہیں, تو ہم نے رد نہیں کیا کہ ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے رد نہیں کیا کہ ہم نے انجینئر نہیں بننا, ہم نے رد نہیں کیا کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر کوئی بڑا رول پلے نہیں کرنا. نہیں, یہ سارے رول ہم نے پلے کرنے ہیں, لیکن اس الٹیمیٹ ٹارگٹ کی خاطر جس کو ہم نے اپنا ہدف نہائی یا آخری ہدف قرار دیا ہے, ہم ساری چیزیں حاصل کر لیں, ہم مادی ٹائٹلز حاصل کر لیں, ہم بیوروکریٹ بن جائیں, ہم دنیا کی ساری وسعتیں سمیٹ لیں, ہم بہترین سرمایہ حاصل کر لیں, لیکن اگر زمانے کے امام کے ناصر نہ بنے, خاصرت دنیا والآخرہ, اس دنیا کے اندر بھی خسارے میں, اگلی دنیا کے اندر بھی خسارے میں. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اچھا, کیا درست ہے یا نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس کی بظاہر پاس دیگر آئے مسئلے, ایک شخص حاضر ہوا, مولا غریب ہوں, فقیر ہو گیا. کہا نہیں فقیر نہیں ہو. کہا مولا میرے پاس رات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کہہ رہے فقیر نہیں ہو گیا. کہا نہیں فقیر نہیں ہو. کہا مولا میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے, آج رات گزارنے کے لیے بھی غذا خوراک نہیں ہے. کہا اگر تمہیں ساری دنیا کی نعمتیں اور اختیار دے دیے جائیں, اور تمہیں یہ ساری چیزیں دینے کے بعد یہ کہا جائے کہ ہماری ولایت سے دست بردار ہو جاؤ, کیا اس کے لیے آمادہ ہو؟ کہا مولا ساری دنیا کی نعمتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے قربان کر دوں گا, ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی ولایت سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہا اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ساری دنیا کی نعمتوں کے باوجود آپ کہتے ہو وہ سب چھوڑ دوں گا, آپ کی ولایت سے ایک لمحے کے لیے بھی دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے یہ بڑی طاقت ہے جو تم رکھنا چاہتے ہو, یہ بڑی چیز ہے جو تم رکھنا چاہتے ہو. کیا ایک شخص اپنے زمانے کے امام کے دور میں, مگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں, بچوں کے لیے بھی یہ بات انٹرسٹنگ ہے. کیوں میرے بچوں, اگر اللہ ہمیں مولا علی کے عہد میں زندہ کرے, مولا کائنات کے عہد میں ہوں, مدینہ کی فضا میں ہوں, مولا کی زیارت کرتے ہوں, مولا کے چہرے کے نور کو دیکھتے ہوں, مولا کی گفتگو کے سحر کو سنتے ہوں, اور اس فضا میں رہتے ہوں, کیا ہم کامیاب انسان ہیں؟ بتائیں. مولا علی کے دور میں مولا علی کو دیکھنا, مولا علی کی زیارت کرنا, مولا کی گفتگو کو سننا, وہ کیا ہے؟ بظاہر تو ہمیں کامیاب ہونا چاہیے, لیکن مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے کہ مولا علی کے عہد میں ہونا، ان کی زیارت کرنا، ان کے وہاں موجودگی ہونا، ان کی گفتگو کو سننا، یہ نجات نہیں دلا سکتا، علی کی نوکری نجات دلاتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو مولا کو دیکھتے تھے، اس فضا میں رہتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لیے ان کی کوئی ارزش نہیں ہے، لیکن وہ ہستی کہ جو مولا کے عشق میں اس طرح گرفتار تھی کہ اسے ربضہ کے صحرا میں جلا وطن ہونا پڑا، بخدا اس دنیا کے اندر بھی ابو ذر کامیاب ہے اور اگلے جہان کے اندر بھی ابو ذر کامیاب ہے۔ ساری دنیا قربان کر کے بھی کوئی کامیاب ہے، اور ساری دنیا کی نعمتیں سمیٹ کے مدینہ کے اندر ہوتے ہوئے بھی کوئی اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور اگلی دنیا کے اندر بھی ناکام۔ معیار کیا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کا ناصر ہونا، اپنے زمانے کے امام کا مددگار ہونا۔ لہذا جب یہ بات چلے گی، چونکہ آپ پھر کہہ رہے ہیں کرنٹ افیئر کی بات ہو رہی ہے، تو ہم کیسے آئیں گے؟ اگر میں ایک سوال کروں، چونکہ آج پہلی نشست ہے میرے لیے کافی عرصے بعد، تو ذرا سادگی کے ساتھ اگر میں یہ بات کہوں کہ ہر امام ایک ٹارگٹ ایسا تھا جو حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک ہدف ان کا ایسا تھا جو حتمن انجام دینا چاہتے تھے، لیکن حالات اور وسائل میسر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو انجام نہیں دے پائے۔ ایک ٹارگٹ ایسا ہے، وہ ایک ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ ایک ٹارگٹ کیا ہے؟ میں اس کو اپنے خلاصے میں بیان کرتا ہوں۔ ہر امام، پہلے امام سے لے کر گیارہویں امام تک، ہر امام کو ایک وظیفہ ہے، ہر امام کی ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس کے اسباب فراہم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پریکٹیکلی انشور نہیں کیا جا سکا، اس کو پریکٹیکلی مینج نہیں کیا جا سکا۔ گیارہ کے گیارہ آئمہ اس کائنات پر عدل الہی اور عالمی اس الہی حکومت کو قائم کرنے کی ذمہ داری بھی رکھتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا، لیکن اس زمانے میں اسباب فراہم نہیں تھے، لہذا اس کو پریکٹیکلی عالمی حکومت قائم نہیں کر سکے۔ لیکن گیارہ آئمہ کے خواب کی عملی تعبیر جس امام کے عہد میں ہونی ہے، اور اللہ نے جس امام کے حوالے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کائنات کی زندگی میں ایک لمحہ باقی رہ جائے گا تو اللہ اس لمحے کو اتنا طول دے دے گا کہ اس کائنات پر اللہ کا نظام حاکم ہوگا، اور اس کائنات پر وہ ہستی حاکم ہوگی جو اللہ کا آخری بھیجا ہوا امام ہوگا، اور وہ اس کائنات پر حکومت کے ذریعے سے اس کائنات کو اپنے ہدف نہائی سے دوچار کرے گا۔ تو ہر امام کے دل کی یہ خواہش جس امام کے عہد میں پوری ہونی ہے، اس امام کے عہد میں اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہمیں پیدا کیا۔ ذرا سوچیں کیا ڈفرینس ہو گیا ہے۔ اب ایک کوسچن، یہ درست ہے کہ ہر امام کی یہ خواہش بھی تھی، ذمہ داری بھی تھی، لیکن اس وقت اسباب میسر نہیں تھے۔ اللہ نے اس امام کے عہد میں یہ طے کیا ہے کہ اسباب میسر ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ ظہور ہونا ہی ہونا ہے، اور عالمی حکومت اسلامی قائم ہونی ہی ہونی ہے، سسٹم بھی عالمی الہی حکومت کا آنا ہے، اور الہی حاکم بھی آنا ہے جو میرا اور آپ کا منتخب کردہ نہیں ہوگا، اللہ کا منتخب کردہ حاکم ہوگا، الہی نمائندہ ہوگا، تبھی یہ کائنات اپنے الٹیمیٹ ٹارگٹ سے آشنا ہو سکے گی اور اپنے ہدف نہائی تک پہنچ سکے گی۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ایک سوال ایک بار پھر آپ کی طرف، تاکہ کرنٹ افیئر سمجھ میں آئے، کیا زمانے کے امام نے ایک خاص علاقے کے لیے آنا ہے؟ کیا زمانے کے امام نے کسی مخصوص ریجن کے لیے آنا ہے؟ نہیں۔ کیا جواب ہے؟ زمانے کے امام کی حکومت کہاں تک ہونی ہے؟ پورے جہان پر ہونی ہے۔ لہذا میرے اس سوال کو سمجھتے ہوئے جواب دیجئے گا، اگر زمانے کے امام کی حکومت جہانی ہونی ہے تو امام کے ناصر اور مددگار کی فکر بھی جہانی ہونی چاہیے۔ جس کی فکر جہانی نہیں ہے وہ جہانی امام کا ناصر نہیں بن سکتا۔ لہذا اب جب آپ کرنٹ افیئر کی بات کریں گے، ہمارے یہاں عجیب و غریب بعض تھیوریز ہیں۔ ایک صاحب اٹھتے ہیں، بچوں آپ کا کام ایجوکیشن ہے، آپ کا کام بزنس ہے، فلاں جی آپ کا کام اپنا پروفیشنل سنبھالنا ہے، یہ مظاہروں سے آپ کا کیا لینا دینا، یہ فلسطین کے مسئلے سے آپ کا کیا لینا دینا، یہ یمن کے مسئلے سے آپ کا کیا لینا دینا، یہ مظاہرے کیوں کرتے ہو، یہ ظلم کے خلاف اظہار کیوں کرتے ہو، یہ سوالات ہیں سوسائٹی کے اندر، یہ لا حاصل ایفرٹس ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، خود میرے ساتھ بھی یہ ہوا، میں جب ایک بار پارا چنار گیا جب محاصرہ تھا تو پارہ چنار میں یہ بات بہت تھی کہ آقا صاحب آپ تو ہمیں غزہ کے محاصرے ختم کرنے کے لیے موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمارا تو اپنا محاصرہ ہے، ہماری زمین تو یہ ہے، ہمارا تو وظیفہ یہاں تک ہے، ہم تو اپنا محاصرہ نہیں کھلوا سکتے. اس طرح مجھے یاد ہے میں جی بی گیا جب یہ سانحہ اجلاس ہوا تھا، جی بی کے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ آقا صاحب ہمارا تو اپنا رستہ بند ہے، آپ کہاں، یہ ایرانینز کا ایجنڈا ہے، یہ فلاں کا ایجنڈا ہے. میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر امام جہانی ہیں تو جس کا تفکر جہانی نہیں ہے وہ جہانی امام کا ناصر نہیں بن سکتا. اور اگر امام اول نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے دشمن بن کر رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا، بخدا اگر ہم نے علی کو امام ماننا ہے، ظلم یمن میں ہوگا، ظلم فلسطین میں ہوگا، ظلم کشمیر میں ہوگا، ظلم لبنان میں ہوگا. علی کی شیعت کا تقاضا ہے، علی کا نوکر ہونے کا تقاضا ہے، ظلم جہاں پہ بھی ہوگا میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کروں گا اور اس ذریعے سے خود کو اس مورچے میں لے جاؤں گا جو ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا مورچہ ہے. اگر یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ناصر بننے کی طرف نہیں جائیں گے. جو یہ کہتا ہے کہ یمن سے کیا لینا دینا ہمارا، فلسطین سے کیا لینا دینا، دنیا کے مسائل سے کیا لینا دینا، وہ ہمیں فلسطین سے نہیں کاٹ رہا، وہ ہمیں یمن سے نہیں کاٹ رہا، وہ ہمیں لبنان سے نہیں کاٹ رہا، وہ دنیا کے معاملات سے نہیں کاٹ رہا، وہ ہمیں کس سے کاٹ رہا ہے، وہ ہمیں مہدویت سے کاٹ رہا ہے اور زمانے کے امام کی نصرت کے پروسیس سے ڈسکنیکٹ کر رہا ہے. لہذا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں ایک عام مثال دیتا ہوں، سب سے معروف حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں، کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ مومن جسد واحد کی صورت میں جس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم مبتلا ہوتا ہے. آپ اس کی کوئی تشریح کریں، کیا یمن کے مومنین نہیں ہیں؟ کیا فلسطین کے مومنین نہیں ہیں؟ کیا بحرین کے مومنین نہیں ہیں؟ کیا قطیف کے مومنین نہیں ہیں؟ اگر وہ مومن ہیں تو پھر جسد واحد کا کیا تقاضا ہے؟ کیا میرے پاؤں میں درد ہو میرا باقی جسم لاتعلق رہ سکتا ہے؟ کیا میرا پورے کا پورا جسم ایکٹیو اور موٹیویٹ نہیں ہوگا؟ کوئی جسم کا حصہ اس کو دبا کے اس کی درد کم کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کے لیے دبا لے کے اس کا درد کم کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کے لیے چل کے ڈاکٹر کے پاس جا کے ذریعے، ہر جسم کا حصہ اپنی کسی نہ کسی موبلائزیشن کے ذریعے سے اس درد کا مداوا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. یہ ہے جسد واحد کی تعریف. لہذا پاک پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ مومن جسد واحد کی صورت ہے، بخدا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم ہیں، ہم جسد واحد کی صورت ہیں یا ہمیں جسد واحد بننا ہے. اگر جسد واحد نہیں بنیں گے ان کا درد ہمارے دلوں میں منتقل نہیں ہوگا، ان کی ماؤں کا درد ہماری ماؤں کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوگا، ان کے بچوں کا درد ہمارے بچوں جیسا نہیں لگے گا. بخدا ہم ہزار دعوے کرتے رہے ہم زمانے کے امام کی نصرت کی طرف بھی نہیں جا رہے اور زمانے کے امام کے ناصر بننے کی طرف بھی نہیں جا رہے. کلیئر ہے، واضح ہے، جس دن ہم ریسٹ آف دا ورلڈ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، ہم مہدویت سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. ہاں یہ درست ہے، ہماری وظیفے کی سرزمین پاکستان ہے، لیکن دنیا تو انٹر کنیکٹڈ ہے، دنیا انٹر لنکڈ ہے، دنیا کا کسی ایک حصے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کا پوری دنیا کے اوپر افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. لہذا پاکستان کی سرزمین پر رہ کر بھی ہم اپنے زمانے کے امام کی بہترین نصرت کر سکتے ہیں. اور اس کی طرف میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور کچھ کرنٹ افیئر کے سینیریو آپ کی خدمت میں. ایک درود پڑھیے گا محمد والے. یہ ایک بات کلیئر ہوگی، اب بات دوسری ہے. لہذا کرنٹ افیئر ہمارے لیے دینی ضرورت ہے، دینی. میں ایک فکرہ کہوں گا اور یہ میرا فکرہ نہیں ہے، یہ آغا رہبر کا ایک فکرہ ہے، ایک درس خارج میں آغا نے کہا ہے، بہت سخت ہے لیکن میں آپ کے لیے کہتا ہوں. ایک شخص ممکن ہے جس نے لباس پہنا ہوا ہے روحانی، ممکن ہے جو مسجد کے محراب میں ہے، ممکن ہے جو نماز جمعہ پڑھا رہا ہے، ممکن ہے جو حالت نماز میں رہتا ہے، کیا ایسا شخص سیکولر ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص بے دین ہو سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ رہبر کہتے ہیں ہو سکتا ہے. اگر وہ شخص لوگوں کو حالات حاضرہ سے آگاہ نہیں کرتا اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ نہیں کرتا اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ورک ٹو ڈو کا تعین نہیں کرتا اور عالمی نہضت میں اس طریقے سے اپنا حصہ نہیں ڈالتا، رہبر نے کہا ہے ممکن ہے ایسے شخص میں اور ایک سیکولر انسان کے اندر کوئی فرق نہ ہو. دین صرف یہ نہیں ہے, یہ دعا مناجات قرآن بہت ضروری ہے, لیکن یہ دعا اور مناجات و قرآن اگر ہمیں ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت میں کھڑے کریں گے تو یہ دعا مناجات و قرآن ہے. ورنہ خوارج بھی اہل قرآن تھے, ورنہ مولا حسین کے مقابلے میں بھی بظاہر نمازی لوگ آئے. لہٰذا یہ نماز اس وقت ارزش رکھتی ہے جب ہمیں حسین ابن علی کی نوکری میں کھڑا کرے یا حسین ابن علی کے نوکروں کی نوکری میں کھڑا کرے. لہذا اس سے ڈسکنیکٹ ہوں گے تو ہم دین نہیں پڑھ رہے ہیں. دین حالات حاضرہ دین کا انٹیگرل پارٹ ہے, اور حدیث میں من اصبح ولم یہتم بامور المسلم فلیس بمسلم. جس شخص نے صبح کی ہر روز ڈیلی میٹر ہے, جس نماز ڈیلی میٹر ہے, اور مسلمانوں کے امور پہ غور و فکر نہ کی, وہ ہم میں سے نہیں. پہلا ہمارا موضوع مکمل ہو گیا, یہ تھیوریٹیکل تھا, آئیڈیالوجیکل تھا. دوسرا موضوع تھوڑا ورلڈ پالیٹکس اور پاکستان کا کانٹیکسٹ. دوسرا پہلو, چونکہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آ سکتی, چونکہ پاکستان کے دوست کہہ رہے ہیں بعض باتیں سمجھنا, وہ سمجھ نہیں آئے گی جب تک ریجنل ڈیولپمنٹ. دو ویوز ہوتے ہیں, ایک ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہے, ایک باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ورلڈ افیئر کو سمجھیں ادھر سے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا سمجھیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ لوکل پالیٹکس ہے مینلی, بہت ساری چیزیں. لیکن اگر ہم ورلڈ افیئر سمجھ جائیں تو ہمیں پاکستان سمجھ میں آ جائے گا, اس لیے کہ ورلڈ افیئر پاکستان کے اوپر افیکٹو ہو رہے ہیں. تو پاکستان کے جو کنٹمپریری افیئرز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ورلڈ افیئر کی طرف جانا پڑے گا. تو گلوبل ورلڈ کے دو فینامنا آپ کے سامنے صرف بیان کرنا چاہتا ہوں, دو فینامنا. فینامنا ون, اس کو کہتے ہیں ہم لیول آف انالیسس. جو پاور کی تقسیم ہے دنیا میں دو طرح سے اس کو ہم انالیسس کر رہے ہیں. ون, دنیا میں چار طرح سے ہم کہتے ہیں طاقتیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. نمبر ایک لوکل پاورز, نمبر دو ریجنل پاورز, نمبر تین گلوبل پاورز یہ ورلڈ پاورز, اور نمبر چار سپر پاور. یہ ہیں لیولز. لوکل پاور کیا ہے؟ لوکل پاور یہ ہے کہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا دوسری جنگ عظیم تک ملٹی پولر تھی. ملٹی پولر یعنی کثیر القطبی. کثیر القطبی جنہوں نے ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار پڑھی ہے, دنیا میں طاقت کے کئی مراکز تھے. فرانس طاقت کا ایک مرکز تھا, جرمنی طاقت کا ایک مرکز تھا, جاپان طاقت کا ایک مرکز تھا, ترکی طاقت کا ایک مرکز تھا, امریکہ ایک مرکز تھا, رشیا ایک مرکز تھا. طاقت کے دنیا میں کئی مراکز تھے, اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی پولیرٹی. ملٹی پولر ورلڈ تھی, کثیر القطبی. جب کسی گاؤں میں کئی چودھری ہوں تو عام لوگ ریلیف فیل کرتے ہیں. کیوں بلا؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ہیجمنی نہیں ہوتی, ڈومیننس نہیں ہوتی اس طرح. مثلاً اگر ایک گاؤں میں 10 چودھری ہیں تو آپشن ہے آپ کے پاس کہ اگر یہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو آپ دوسرے کے پاس چلے جائیں گے, دوسرا تعاون نہیں کرتا تو تیسرے کے پاس چلے جائیں گے. اسی طریقے سے اس چودھری کو بھی پتا ہے کہ اگر میں اس کو سنبھال کے نہیں رکھتا تو یہ دوسرے کے پاس چلا جائے گا یا تیسرے کے پاس چلا جائے گا. تو ملٹی پولر جو ورلڈ ہوتی ہے ریلیکسڈ ورلڈ ہوتی ہے. دنیا ملٹی پولر کے بعد کیا ہو گئی؟ بائی پولر ہو گئی, دو قطبی. چونکہ بہت بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ گئیں اور دو قطبی میں دو بلاک بن گئے, ایک رشین بلاک اور ایک امریکن بلاک, ایک یو ایس ایس آر اور ایک یو ایس اے کا بلاک. یو ایس اے کا بلاک جو تھا وہ مغرب میں تھا اس لیے مغربی بلاک کہلایا, اور جو رشین بلاک تھا وہ مشرق میں تھا لہذا یہ مشرقی بلاک کہلایا. تو دنیا کیا ہو گئی؟ دو قطبی, بائی پولر, دو بڑے طاقت کے مراکز. ریسٹ آف دا ورلڈ آپشن لیس تھی, یا امریکہ کے ڈومین میں چلے گئے یا رشین ڈومین میں چلے گئے. رشیا نے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم دے دیا, امریکہ نے بھی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سسٹم دے دیا. رشیا نے جو سسٹم دیا وہ کمیونزم کہلایا, امریکہ نے جو سسٹم دیا وہ کیپٹلزم کہلایا. رشیا بھی امریکہ کے مقابلے میں اقدام کرتا گیا, دنیا پہ اپنی ڈومیننس بڑھاتا گیا, امریکہ بھی رشیا کے مقابلے میں یہی کام کرتا گیا. ہر چیز میں یہ کمپیٹیٹو تھے, ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ مقابلے میں تھے. بڑی انٹرسٹنگ ایک بات, ہر چیز میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے، رشین بلاک اور مغربی بلاک۔ اس نے ایٹمی دماغ کا کیا، اس نے ایٹمی دماغ کا کیا، اس نے انٹر کانٹیننٹل میزائل کا تجربہ کیا، اس نے کیا، اس نے اسپیس کی شٹل کا تجربہ کیا، اس نے کیا، اس نے جو ہے وہ کسی اور ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا، اس نے کیا، اس نے جو ہے وہ کسی اور جگہ ایکسس کی، مثلا یہ کیوبا تک چلا گیا اور امریکہ بڑھتا بڑھتا افغانستان تک یعنی رشیا کے بارڈر تک آ گیا۔ تو ہر چیز میں ایک دوسرے کے کیا ہیں، مقابلے میں، کمپیٹ کر رہے ہیں ہر چیز میں۔ البتہ انٹرسٹنگلی ایک چیز میں یہ دونوں اکٹھے تھے، اور وہ چیز کیا تھی، دونوں یہ کہتے تھے، امریکہ یہ کہتا تھا کہ دین آپ کا پرسنل میٹر ہے، لہذا اگر آپ کرسچن ہو تو آپ ایک دن چرچ جاؤ، اگر آپ مسلمان ہو تو جمعے والے دن مسجد چلے جاؤ، اور اگر آپ یہودی ہو تو ہفتے والے دن سینگوگ چلے جاؤ، لیکن دین کا آپ کے معاشرتی معاملات سے، آپ کے سوسائٹی سے، آپ کی نیشنل ڈیسیژن میکنگ سے، آپ کی پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ سے، آپ کی اسٹریٹجی میکنگ سے، ایجوکیشنل پلان سے، فارن افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہے۔ رشین کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے جو دین ہے وہ کمیونزم کی نگاہ میں افیون ہے، جیسے افیون جسم کو، یہ ان کا معروف سلوگن تھا، جیسے افیون جسم کو کھا جاتی ہے، دین کیا کرتا ہے، انسان کو کھا جاتا ہے۔ دونوں دین کے مقابلے میں اکٹھے تھے۔ اب میں اس کو اس انالیسس کی طرف لے کے آ رہا ہوں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دو بلاکس ہیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب رشیا ٹوٹ گیا اور امریکہ نے سول سپر پاور ہونے کا اعلان کر دیا، ہم اکیلے سپر پاور ہیں، چونکہ رشیا ٹوٹ گیا، یوکرین جو ہے یہ اس کا ایک ٹوٹا ہوا اس وقت کا حصہ ہے، اسی طریقے سے جو ٹوٹے ہوئے تھے یہ جو آپ کی سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے، قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے اس وقت ٹوٹے۔ جب رشیا ٹوٹ گیا تو امریکہ نے کہا آج سے دنیا یونیپولر ہو گئی ہے، ایک قطبی ہو گئی ہے، طاقت اب ہم ہیں، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنی ہے، کس نے نہیں کرنی، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس نے ڈیولپ ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، ہم دنیا کو ایک سسٹم دیں گے، اس کو نیو ورلڈ آرڈر کہہ دیا گیا، اسی کے اندر نیو اکنامک آرڈر آ گیا، اسی میں پھر ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، یونائٹیڈ نیشن کا رول بن گیا، اسی میں پھر آف کام آ گیا جو اس سے سیٹلائٹ سے ریلیٹڈ ادارہ ہے، اسی میں پھر یہ بینکنگ کا جو سوئفٹ ہے وہ آ گیا، جس کو سوئفٹ سے کاٹ دے وہ ریسٹ آف دا ورلڈ سے کٹ جاتا ہے۔ تو دنیا کے اوپر ایک ہیجمنی اور کنٹرول قائم ہو گیا، امریکہ نے کہہ دیا اب میں دنیا کی سپر پاور ہوں، اب میں دنیا کے فیصلے میں کروں گا، اور دنیا کے اوپر اصل طاقت اور حکمرانی جو ہے اس وقت امریکہ کی ہے، یہ امریکہ نے کلیئر کر دیا، امریکن پریزیڈنٹ نے، اور اس دن سے لے کر آج تک وہ دنیا کو کیا کہتے ہیں، دنیا یونیپولر ہے، ملٹی پولر ختم ہو گئی۔ اب یہاں میں نے جو دوسری بات آپ کو بتائی، ریجنل پاور، لوکل پاور، ریجنل پاور اور گلوبل پاور اور سپر پاور، ہر پاور کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے۔ لوکل پاور ریجنل پاور بننا چاہتی ہے، لوکل پاور جو ملک میں مضبوط ملک ہے، ریجنل پاور جو خطے میں مضبوط ہے، جیسے ساؤتھ ایشیا خطہ ہے، سینٹرل ایشیا خطہ ہے، ورلڈ پاور جو انٹر کانٹیننٹل ہے، اس کا بین البراعظمی افیکٹ ہے، جیسے چائنا، جیسے رشیا ہے، ان کا کئی پریاز میں افیکٹ ہے، اور سپر پاور جو پوری دنیا میں افیکٹو ہے، جیسے امریکہ ہے، پوری دنیا کے اوپر امریکہ جو ہے وہ افیکٹ رکھتا ہے۔ لہذا ہر پاور کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹارگٹ اس سے اگلی منزل کا حصول ہے۔ ریجنل پاور، لوکل پاور ریجنل بننا چاہتی ہے، ریجنل پاور ورلڈ پاور بننا چاہتی ہے، اگر وہ ورلڈ پاور نہیں بڑھ رہی تو وہ ریجنل نہیں رہ سکتی، جو ریجنل پاور ورلڈ کی طرف نہیں جا رہی وہ ریجنل نہیں رہ سکتی، جو لوکل پاور ریجنل کی طرف نہیں جا رہی وہ لوکل نہیں رہ سکتی، اور جو ورلڈ پاور سپر پاور کی طرف نہیں جا رہی وہ ورلڈ پاور نہیں رہ سکتی، شرنک ہو جائے گی۔ اس اصول کے تحت ہر پاور اپنے سے اوپر جا رہی ہے، اور امریکہ خود کو سپر پاور ڈکلیئر کرتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، ہر پاور کے سامنے ٹارگٹ ہے، لیکن سپر پاور کے سامنے ٹارگٹ کوئی نہیں ہے۔ اس کے سامنے کیا ٹارگٹ ہے، اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھنا، ان چیلنجڈ رکھنا۔ اور آج میں یہ کہنے میں آپ کے سامنے فخر محسوس کرتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج تک امریکہ ان چیلنجڈ رہا ہے، پریکٹیکلی اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ ابھی رشیا نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ بھی ڈائریکٹ امریکہ کے مقابلے میں نہیں ہے، 70 سال میں ایک بھی امریکہ کے ملک کے اوپر بطور امریکہ امریکن ایسٹس کے اوپر اٹیک نہیں ہے، کوئی ملیٹنٹس کا اکا دکا اٹیک ہے، ایک سٹیٹ کا امریکہ کے اوپر اٹیک دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج تک ایک بھی انسیڈنٹ نہیں ہے, اور آج ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ جو دنیا کی ہیجمنک پاور کہلاتی ہے, وہ جو خود کو سپر پاور کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ ہم انڈیفیٹیبل ہیں, انچیلنجبل ہیں, آج دنیا کے اندر جہاں پہ بھی ان کو چیلنج دیا ہے انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنائیں گے, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جنوبی لبنان کو ٹیک اوور کریں گے, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سیریا کو کئی حصوں میں تقسیم کریں گے, وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو مسمار کریں گے, امریکہ فزیکلی عراق کے اندر آیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے حرم تک تجاوز کرے تاکہ وہاں انتشار کریٹ کیا جائے, امریکہ فزیکلی اس وقت یمن وار کے اندر انوالو ہے اور سب سے زیادہ سعودی عرب کو سپورٹ کرنے والا ہے, ہر جگہ امریکہ اپنی پوری طاقت اور قوت اور اپنی ملٹری مائٹ کے ساتھ میدان میں آیا ہے, لیکن خدا کی قسم جہاں بھی علی کے ماننے والوں کے مقابلے میں آیا ہے, اگر وہ لبنان میں آیا ہے تو اسے بدترین شکست ہوئی ہے, اگر وہ سیریا کے اندر آیا ہے تو اس کے روب کو خاک کے اندر ملا کر رکھ دیا ہے, اگر وہ عراق کے اندر آیا ہے تو مرجیت نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے, اور اگر وہ یمن کے اندر آیا ہے تو علی کے وہ پا برہنا شیعہ ہیں جنہوں نے ان کے غرور کو وہاں کی خاک میں دفن کر کے بتا دیا ہے کہ آج کی دنیا کی سپر پاور کے مقابلے میں علی کے شیعہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو علی کے شیعہ ہی ہمیشہ طاقت اور قوت میں اللہ کے حکم سے پریویل کرتے ہیں. آپ بزرگان بیٹھے اس کو نوٹ کیجئے گا, امریکہ کی ہسٹری میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کر آج تک ڈائریکٹ ملٹری اٹیک اس کے اوپر نہیں ہوا ہے, لیکن علی کے چاہنے والوں کو یہ سلام پیش کرنا پڑے گا جنہوں نے یہ مت توڑ دی, یہ ختم کر دیا سحر, اور انہوں نے دکھایا کہ جب امریکہ نے ملٹری چیلنج دیا, امریکہ نے ایک ہستی کو شہید کیا, شہید قاسم سلمانی کو امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک کیا, تو اس وقت جمہوری اسلامی میں رہبر کے دفتر کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ اگر انہوں نے ملٹری اٹیک کیا ہے ہم ملٹری اٹیک کریں گے, انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہم ڈائریکٹ اٹیک کریں گے, انہوں نے جس سرزمین سے اٹیک کیا ہم اسی سرزمین پر رسپونڈ کریں گے, اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کیسے علی کے شیعوں نے عین الاسد کو مسمار کر دیا, کیسے علی کے شیعوں نے اربیل کو مسمار کر دیا, لہذا دنیا میں جہاں پہ بھی امریکن سپر پاور علی کے شیعوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے علی کے شیعوں نے ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا ہے, اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کیا ہے, ایک دو فکریں اس پہ کہہ کے میں پاکستان پہ آ جاتا ہوں, وہ طاقت کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, دنیا میں چار طرح کے غلبے ہیں, ایک غلبہ عسکری غلبہ, ایک غلبہ سیاسی غلبہ, شکریہ, ایک غلبہ اقتصادی غلبہ, اور ایک غلبہ آئیڈیالوجیکل غلبہ, نظریاتی غلبہ. یہ کلیئر ہے بچوں؟ عسکری غلبہ ملٹری اٹیک, فوج کے ذریعے سے قبضہ, مثلا عراق, مثلا افغانستان, فوجی قبضہ. سیاسی قبضہ دو طرح سے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ. ڈائریکٹ جیسے وائسرائے برصغیر میں, وائسرائے ڈائریکٹ قبضہ تھا, پولیٹیکل تھا, ملٹری نہیں تھا, اور اسی طریقے سے انڈائریکٹ اپنے پپٹس کے ذریعے سے, اپنی مرضی کے حکمرانوں کے ذریعے سے. دو تین, اقتصادی آپ کو لون دیتے ہیں, آپ کو کئی بار لون دیتے ہیں, آپ اس کو پے بیک نہیں کرتے پھر لون دیتے ہیں, پھر پریکٹیکلی آپ سے آپ کی عزت لے لیتے ہیں, غیرت لے لیتے ہیں, حمیت لے لیتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ لے لیتے ہیں. اس وقت پاکستان اپنے ملک میں بجلی کے نرخ کا تعین بطور ملک نہیں کر سکتا, یہ آپ کے علم میں ہے, کون کرتا ہے؟ آئی ایم ایف کرتا ہے, لکھ کے دیا ہوا ہے, لون کی شرائط ہیں اور بہت سارے فیصلے ہیں جو ان کے پاس ہیں. لہذا یہ چار غلبے ہیں, پانچواں غلبہ کوئی نہیں ہے, اقتصادی, سیاسی اور نظامی یا عسکری. ہر تین غلبے اور چوتھا غلبہ میں نے کہا آئیڈیالوجیکل غلبہ ہے, تینوں کے تینوں غلبے اگر حاصل ہو جائیں اور آئیڈیالوجیکل غلبہ حاصل نہ ہو جائے تو ایسی صورت میں جنگ جیتی جا سکتی ہے, لیکن اگر آپ عسکری جنگ بھی ہار جائیں, اگر آپ اقتصادی جنگ بھی ہار جائیں, اگر آپ سیاسی جنگ بھی ہار جائیں, لیکن آپ نظریاتی جنگ نہ ہاریں, یہ تینوں ہاری ہوئی جنگیں واپس جیتی جا سکتی ہیں اگر آپ نے آئیڈیالوجیکل جنگ نہیں ہاری. اور مکتب اہل بیت نے کس جنگ سے فتح حاصل کی ہے؟ کیا ہمارا عسکری کمپیریزن ہے ان کا؟ کوئی عسکری کمپیریزن نہیں ہے. کیا ہمارا ان کا کوئی اقتصادی کمپیریزن ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ایک متھ اور ہے بزرگان سے خصوصی, یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے یہاں فیکلٹیز بھی پڑھاتی ہیں, امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لہذا ٹیکنالوجی میں ان کا مقابلہ کرو, کہتے ہیں یا نہیں؟ سائنس میں ان کا مقابلہ کرو, ڈیولپمنٹ میں ان کا مقابلہ کرو. میں نفی نہیں کر رہا ہوں ان چیزوں کی, لیکن یہ اصل نہیں ہے. اگر یہ اصل ہوتے تو عراق کے اندر امریکہ کو شکست نہ ہوتی, تو لبنان کے اندر امریکن الائز کو شکست نہ ہوتی, تو فلسطین کے اندر فلسطینی اس طریقے سے اسرائیل کو شکست نہ دیتے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لہذا وہ کون سی چیز جو فیصلہ کرتی ہے, یہ میں آئے وٹنس ہوں. اللہ نے مجھے ایک مرتبہ لبنان جانے کی توفیق دی, وہاں ہم نے ایک گاؤں دیکھا جس کا نام ملیتا ہے. کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو گوگل کریں گے تو ملیتا کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. اس سرزمین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زمین والوں کے آسمان والوں کے ساتھ رابطے کی سرزمین ہے. اس سرزمین پر شہید عباس موسوی کا مورچہ ہے, وہ سرزمین ہے جہاں سے انہوں نے مقاومت شروع کی. اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں ذرا ان کا مورچہ کہاں پر ہے, تو وہ ہمیں ان کے مورچے میں لے گئے. جیسے شہید عباس موسوی بیٹھتے تھے اسی طرح ان کی شبیہ تھی جو ایک مجسمے کی شکل میں, جیسے ان کی دعا پڑھتے تھے وہی دعا انہوں نے وہاں ہڈن مائکس کے اوپر لگائی ہوئی تھی. دور سے گمان ہوتا تھا شہید عباس خود تشریف رکھتے ہیں, جب آپ نزدیک جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ خود نہیں ہے بلکہ ان کی آواز میں وہ دعا لگی ہوئی ہے. جب میں ان کے مورچے میں گیا میں نے پوچھا وہ کدھر ہے اسلحہ جس سے آپ نے اسرائیلی ملٹری مائٹ کو شکست دی ہے. وہاں ایک نمائش گاہ بنی ہوئی ہے, وہاں میرکاوا ٹینکس پڑے ہیں جسے انڈیفیٹیبل کہا جاتا تھا, جو اسرائیل کا ایک ملٹری مائٹ کا آپ کہہ لیں کہ ایک عنوان تھا. تو میں نے کہا بھی وہ آپ کا اسلحہ کدھر ہے جس سے آپ نے شکست دیا ہے؟ بخدا انہوں نے کہا آغا جان ہمارے پاس یہ ویپن نہیں ہے. ایک چھوٹی سی گن پڑی تھی شہید عباس موسوی کے مورچے میں, کہا یہ ایک چھوٹی سی گن ہے, اس سے آپ اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے. ہم نے اسرائیل کو دو ویپنز کے ساتھ شکست دی ہے. ہم نے کہا وہ ویپن بتاؤ کیا ہے؟ کہا ایک ہم نے اسرائیل کو شکست دی ہے دعا و مناجات و قرآن کے اسلحے کے ساتھ, اور دوسرے ہم نے اسرائیل کو شکست دی ہے عزاداری سید الشہداء اور حسین ابن علی کے عشق کے ساتھ. ان دو کے ساتھ شکست دی ہے. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ طاقت مکتب اہل بیت کے پاس ہے, تو ہم یہ تھیوریاں اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے کہ بیٹا سائنس میں ڈیولپ ہوگے تو ان کو کمپیٹ کر سکتے ہوگے. اگرچہ ہم نے سائنس میں ڈیولپ ہونا ہے, اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں, باب علم کے ماننے والے ہیں, لیکن یہ اکیلی بنیاد فراہم نہیں کرتی ہیں, اصل آئیڈیالوجی ہے. لہٰذا اس وقت مکتب اہل بیت کی پاور کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ہے. ابھی چند دن پہلے محمد بن سلمان نے انٹرویو دیا, کیا کہا اس میں؟ اس نے کہا میں کیسے اس ملک کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں جس ملک کے اساسنامے میں آئین میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ امام مہدی کی سپاہ بننا چاہتا ہے اور اس کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ملک کو نہیں کہا, یہ پوری دنیا میں علی کے ان شیعوں کو جو مہدی آخر کے انتظار میں اپنی چشم براہ کیے ہوئے ہیں, یہ ان سب کو کہا ہے, پوری دنیا میں علی کے شیعوں کو کہا ہے, جو جو زمانے کے امام کا ناصر بننا چاہتا ہے ان کو کہا ہے. معلوم ہونا چاہیے جنگ ایران یا سعودی عرب نہیں, جنگ ایران یا امریکہ نہیں, جنگ مہدویت اور ضد مہدویت قوتوں کی جنگ ہے. لہذا اس جگہ پر ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم اس مورچے میں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ ولی الذین, جس کا ولی اللہ ہے, اللہ والے کہاں پر کھڑے ہیں. پوری دنیا میں ہم نگاہ دوڑائیں گے تو بدی کی قوتوں کے مقابلے میں اگر ہمیں کوئی لیڈرشپ نظر آئے گی, ان کی رہبریت کے مقابلے میں اگر ہمیں کوئی رہبریت نظر آئے گی, خدا کی قسم نہ ہمیں یورپ میں نظر آئے گی نہ ہمیں افریقہ میں نظر آئے گی. اگر ہمیں ایسی کوئی ہستی نظر آئے گی تو وہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی صورت میں مکتب اہل بیت کی ہستی نظر آئے گی. اگر ہمیں کوئی آئیڈیالوجی نظر آئے گی تو وہ نظریہ ولایت فقیہ کی آئیڈیالوجی نظر آئے گی, اور اگر ہمیں کوئی مکتب نظر آئے گا تو وہ مکتب مکتب محمد و آل محمد ہے, جو کفر کے مقابلے میں اس طرح کھڑا ہے کہ انشاءاللہ اس نے ان کو شکست دینے کے چیپٹر کا آغاز کر دیا ہے, اور انشاءاللہ اس کا اختتام زمانے کے امام کے ظہور کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. دنیا چینج ہو گئی ہے, دنیا مہدویت کی طرف چل پڑی ہے, جنگ مہدویت اور ضد مہدویت قوتوں کی طرف ہے. اگر ہم اس مورچے میں نیوٹریلٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے, لہذا اس مورچے میں ہم اپنی جگہ کا تعین نہیں کرتے, ہم کبھی بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی طرف نہیں جا سکتے. پاکستان کی بات کرتے ہیں, دنیا کنیکٹڈ ہے, پاکستان میں دشمن کے چار معین اہداف, چونکہ ٹائم ظاہر ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اور لمیٹڈ ٹائم میں لمیٹڈ بات ہی ہو سکتی ہے, چار معین اہداف ہے. ذیلی اہداف کاؤنٹ کرے تو چھ تقریباً بڑے اہداف ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک چیز سے خوف زدہ ہیں. کس سے خوف زدہ ہیں؟ پاکستان کی کچھ کوالٹیز ہیں, اس طریقے سے ہم کم سوچتے ہیں. کیا کوالٹیز ہیں؟ ون، پاکستان کی قیادت بنانے والے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کا بانی کس سکول آف تھاٹ سے ریلیٹڈ ہے. علی کے شیعہ. پاکستان میں فائنینشیل کنٹریبیوٹر کون ہے بڑے؟ علی کے شیعہ. پاکستان کے اندر جو مکتب اہل بیت کی آبادی ہے، دنیا میں ایران کے بعد سب سے زیادہ مکتب اہل بیت کی آبادی کہاں پر ہے؟ پاکستان کے اندر. کم از کم بھی 5.5 سے 6 کروڑ کے درمیان تو ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں اللہ نے ہمیں، آپ شہید عباس موسی کو اور سید حسن نصر اللہ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ دونوں ہستیاں شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اللہ نے مجھے توفیق دیا ہے اسے، اگر سید حسن نصر اللہ سے حضوری ملاقات کی ایک سے زیادہ مرتبہ. واقعی وہ شہید حسینی کو اپنے لیے ماڈل سمجھتے ہیں. وہ پاکستان کی سرزمین ہے. شہید عباس موسوی نے یہاں کا وزٹ کیا تھا حزب اللہ کے سربراہ. میں کہنے کا ہم پاکستان کے اندر اپنے پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں. اس جنگ میں آپ کیوں چیلنجڈ ہو؟ اس جنگ میں آپ کے اوپر تھریٹس کیا ہیں؟ تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. میں ابھی بچوں سے بات کر رہا تھا، ابھی برادران آئیسو کے تشریف لائے ہیں، میں ان سے بات کر رہا تھا. جہاں پہ بھی ہم اکثریت میں ہیں، کبھی بھی ہم نے وہاں پر دیگر اقلیتوں کو نشانہ نہیں بنایا. ہم ان کے لیے مشکلات کریٹ نہیں کر رہے، ہم نے ان کو تنگ نہیں کیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود کہ جہاں ہم طاقت میں ہیں وہاں پہ بھی ہم تنگ نہیں کرتے، جہاں ہم عددی قوت میں کم ہے وہاں تو ہم بالکل بھی تنگ نہیں کرتے. اس سب کے باوجود ٹارگٹ کلنگ بھی ہماری ہو، مسجدیں بھی ہماری نشانہ بنے، امام بارگاہ بھی ہمارے نشانہ بنے، ادارے بھی ہمارے نشانے بنے، شخصیات بھی ہمارے نشانہ بنے، شیڈول 4 بھی ہمارے خلاف استعمال ہو، قوانین بھی ہمارے خلاف آئیں، بنیاد اسلام بل بھی ہمارے خلاف لایا جائے، متنازع نصاب کے نام پہ مکتب اہل بیت کو خارج کرنے کی سازش بھی ہمارے خلاف کی جائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو کیوں آپ کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے؟ تو جواب آپ کو یہاں سے نہیں ملے گا، جواب آپ کو بنی اسرائیل کے مقابلے میں فرعون کی ایفرٹ سے ملے گا. کہ فرعون کو یہ پتا تھا کہ یہ وہ ملت ہے جس میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہو رہا ہے کہ جس نے یہ حکومت اور اختیار مجھ سے لے لینا ہے اور الہی نمائندے کے سپرد ہو جانا ہے یہ نظام. لہذا اس نے ہر طرح کا جبر، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی مارجنلائزیشن، ہر طرح کا تشدد کیا کہ کسی طریقے سے اس وقت کے ہادی کی آمد کو روکا جا سکے، لیکن وہ بھی ناکام ہوا ہے. آج کا دشمن یہ ٹارگٹ رکھتا ہے کہ زمانے کے امام کے تاجیل کے ظہور کی تاجیل کو روکنے کے لیے، ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، ان کی آمد میں دوری پیدا کرنے کے لیے. پاکستان میں ان کی یہ شناخت ہے کہ علی کے شیعہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے امام کی نصرت کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. لہذا اگر انہیں دیوار سے نہیں لگائیں گے، اگر انہیں کنٹرول نہیں کریں گے، اگر انہیں محدود نہیں کریں گے، اگر انہیں مارجنلائز نہیں کریں گے، تو مہدویت کا مورچہ کبھی ہوتا جائے گا. عالمی طاقتیں اپنے اہداف کامیاب میں نہیں ہو سکتی. لہذا پوری طاقت ہے کہ علی کے شیعوں کو دیوار سے لگایا جائے. خدا کی قسم، اللہ نے یہ طاقت ہمارے اندر رکھی ہے. اگر ہم منسجم ہو کر کھڑے ہو جائیں، ہم پاکستان کی سرزمین پر وہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ علی کے شیعوں کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکے، اور یوں ہم ان پریکٹس اس سرزمین پر رول اپنا پلے کریں گے، لیکن نصرت زمانے کے امام کی ہوگی انشاءاللہ. یہ طریقہ ہے. کیا کیا ایک کمزور ملت اپنے زمانے کے امام کی ناصر بن سکتی ہے؟ اچھی ناصر نہیں بن سکتی. حصول قدرت ضروری ہے، سیاسی قدرت، اجتماعی قدرت، ثقافتی قدرت، اپنی عوامی قدرت، عوام کے ساتھ آپ کی طاقت، یہ ساری چیزیں، اقتصادی قدرت، ہر چیز میں ہمیں ایک لیڈنگ. اور یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ شہید بازوبان شہید ہے، یہ شہید ڈاکٹر محمد علی کی زبان سے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب شہید کا تعارف کرایا، کہا وہ پہلی ہستی ہے جس نے پاکستان کی سرزمین پر یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ علی کے شیعوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. بخدا اگر ہم کھڑے ہو جائیں، اور ہم نے کیا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ہم نے کیا ہے، وی کین ڈو. ہمیں صرف یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے ہم کر سکتے ہیں. ابھی یمن کی بات ہو رہی تھی، ہمارے برادر یہاں پہنچے ہوئے یمن پہ، آج وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. یمن مسئلے پر جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس وقت کے پولیٹیشنز کے ساتھ، جب نواز شریف کا دور تھا، راحیل شریف جو اس ملٹری الائنس کا ہیڈ ہے وہ آرمی چیف تھا، نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھا اور اس وقت پاور ٹوٹل ان کی اختیار میں تھی، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا ریٹن کہ ہمیں بحریہ بھی دیں، ہمیں فضائیہ بھی دیں اور ہمیں لینڈ پاور بھی دیں، اور پاکستان پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ گئی تھی. اللہ کی قسم ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم نے لابنگ کی تھی، ہم نے ڈائلاگ کیا تھا، ہم نے عوامی موبلائزیشن کی تھی، ہم نے پاکستان میں اجتماعات کیے تھے، اور ہم اتنا چیلنج بنے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے مخالف خواجہ آصف نے یہ تقریر کی، کہا پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں علی کے شیعہ بستے ہیں، اگر ہم نے یمن جنگ کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیا پاکستان میں فرقہ وارانہ مسائل چھڑ جائیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. خدا کی قسم ہم اپنا رول کے ذریعے سے پاکستان کو یمن جنگ میں آل سعود کی بیٹے نہیں بننے دیا، یوں رول پاکستان میں پلے کیا، لیکن ہم نے نصرت یمن کے مظلومین کی اور یمن کے حامی و ناصر بنے اس طریقے سے. وی کین ڈو، ہم کر سکتے ہیں. لہذا یہ جو شہید کا خواب ہے یہ پریکٹیکل ہے. اگر ہم اتنے کروڑ منسجم ملت کی صورت میں اپنا رول پلے کریں، پاکستان کا کوئی سیاسی فیصلہ علی کے شیعوں کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ہم انشاءاللہ اس سمت میں جائیں گے، اور یہ ہمارا ویژن ہے، ہمارا اجتماعی ویژن یہ ہے، ہمارا سیاسی ویژن یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی فیصلہ، پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ علی کے شیعوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ کبھی بھی ہم اسے آل سعود کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے، کبھی بھی ہم اسے امریکہ کی غلامی میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ اسے اس بلاک کے ساتھ کھڑا کریں گے جو پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا، اور یوں انشاءاللہ تعالی ہم اس وطن کا بھی دفاع کریں گے اور اسلام کا بھی دفاع کریں گے. لہذا تشیع پاکستان، جو پاکستان کو قوتیں ویک کرنا چاہتی ہیں انہیں ریلائز ہو گیا ہے، اگر شیعوں کو ویک نہیں کریں گے پاکستان ویک نہیں ہوتا. لہذا ملک کے کونے کونے میں ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹارگٹ اس وطن کو ویک کرنا بھی ہے اور علی کے شیعوں کو ویک کرنا بھی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا ہم شہادتوں سے ویک نہیں ہوتے. دنیا ویک ہوتی ہوگی، ہم ہر شہادت کے نتیجے میں طاقتور ہوتے ہیں اور قدرت مند ہوتے ہیں. میں ابھی پشاور سے آ رہا ہوں، شہدا کے محضر میں تھا. آپ یقین کریں جو کیفیت وہاں پہ دیکھی ہے، ایک جگہ پہ ٹوٹل 400 گھر ہوں پورے شہر پشاور میں، اور 3 جامع مسجد ہوں، اور یہ تیسری جامع مسجد جس میں بم دھماکہ ہو، 2 پہلی ہو چکے ہوں، خود کچھ حملہ 72 جنازے نکل چکے ہوں، اور 1-2 دن بعد 3 شعبان ہو، ہم نے دیکھا جس جگہ سے انہوں نے چراغ بجھانے کی کوشش کی تھی، چند دنوں بعد وہاں پر مولا حسین کا جشن منایا جا رہا تھا اور شہیدوں کی فیملی جشن میں بیٹھی تھی. کون ہارا؟ یہ مکتب اہل بیت ہے. انہوں نے 100-100 لاشیں اٹھائے، لیکن اس کے مقابلے میں علی کے شیعہ اور طاقتور اور قدرت مند ہوئے. لہذا انشاءاللہ ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر وہ رول پلے کریں گے. ہماری وظیفے کی زرزمین، جب ہم کہتے ہیں پاکستان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پاکستان میں پاورفل نہیں ہوں گے عوامی قوت کے ساتھ، اجتماعی قوت کے ساتھ، ثقافتی قوت کے ساتھ، اسی طرح دینی قوت کے ساتھ، علمی قوت کے ساتھ، تو ہم پاکستان کو لیڈ نہیں کر سکتے، اور جب لیڈ کوئی اور کرے گا تو وہ پاکستان کو کسی اور سمت میں لے جائے گا. لہذا ہمیں پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ میں اس طریقے سے رول پلے کرنا ہے کہ ہم اس کو مکتب اہل بیت کے بلاک کی طرف لے کر جائیں، اس کو علی کے دشمن بلاک کی طرف جانے نہ دیں. انشاءاللہ تعالی اس کا افیکٹ آئے گا. لہذا آج پاکستان میں بہت ساری جو مشکلات ہیں ہمارے مکتب اہل بیت کے اوپر، اس کی وجہ یہ عالمی پلاٹ ہے شیعوں کو نشانہ بنانا. وہ جو میں نے 4 ہدف بیان کیا تھا، میں اس کو بیان کر دوں. نمبر 1، وہ ہمیں قومی تشکل میں نیٹ ورکنگ میں نہیں آنے دینا چاہتے. آپ کہیں گے کیوں؟ سمپل، پارا چنار کا مسئلہ ہو تو یہ بن جائے گا پشتونوں کا، اور کہا انہوں نے کہ یہ علاقے کا ٹرائبل مسئلہ ہے. کوئٹہ کا مسئلہ ہوگا تو یہ ہزارہ جات کا مسئلہ بن جائے گا. گلگت بلتستان کا مسئلہ ہوگا تو یہ گلگتیوں اور بلتیوں کا مسئلہ بن جائے گا. یہ گلگت کا ہے تو یہ چند لاکھ کا ہے، یہ پارا چنار کا ہے تو چند لاکھ کا ہے، یہ کوئٹہ کا ہے تو چند لاکھ کا ہے، یہ اسی طرح بعض دیگر علاقوں کا ہے چند ہزار کا ہے، سبی کا ہے تو چند ہزار کا ہے، شکارپور کا ہے تو چند لاکھ کا ہے. اگر یہ مسئلہ ہزاروں کا نہیں رہے، افغانوں کا نہیں رہے، پشتونوں کا نہیں رہے، گلگتی بلتی کا نہیں رہے، پاکستان کے 6.5 کروڑ پیروان امیر المومنین علیہ السلام کا مسئلہ بن جائے، تو پھر وہ کسی ایک جگہ پر بھی ہمیں چوٹ نہیں لگا سکتے، چونکہ اس پر ہزاروں کا رد عمل نہیں آئے گا، کروڑوں کا رد عمل آئے گا. جس لمحے ہم اس نیٹ ورکنگ میں آ جائیں گے، بخدا انہیں ہمارے مقابلے میں سرنڈر کرنا پڑے گا، اور کرنا پڑا تھا. لہذا پہلی چیز ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم نیشنل نیٹورکنگ میں، قومی تشکل میں نہیں ہوں، تب وہ ہمیں تقسیم کر کے کر سکتے ہیں، یہ پرچناری مسئلہ بنا کے، علاقائی مسئلہ بنا کے ڈیوائیڈ کر سکیں گے. لیکن جیسے ہی ہم قومی رد عمل دیں گے، نیشنل رد عمل، نیشنل ریسپانس آئے گا، ایسے ہی ان کی ویکنس سامنے آئے گی. وہ ہزاروں کی تعداد کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کروڑوں کے مقابلے میں پاکستان کی ڈائنامکس میں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ایک کام، لہٰذا یہاں کبھی اگر آپ کو کہے نا کہ یہ پارہ چنار کا مسئلہ ہے، یہ گلگت کا مسئلہ ہے، تو اس پہ دھرنا نہیں دو. نہیں، ہم ولایت امیر المومنین علیہ السلام میں متمسک ہیں، نیٹ ورکنگ میں جڑے ہوئے ہیں. جس کا پرچم حضرت عباس کا پرچم ہے، اور جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا نعرہ بلند کرتا ہے، اس کا درد ہمارا درد ہے، درد اس کو ہوگا. ہم پاکستان کے کونے کونے میں اس کے درد کے مداوا کے لیے رول پلے کریں گے. یہ دین بھی ہے اور یہ مہدویت بھی ہے. دوسرا ٹارگٹ وہ یہ ہے، شیعہ جو پاور ہاؤسز ہیں ان کو ویک کریں، ڈسٹرب کرنا، ان کو انگیج کرنا. کیوں؟ جب وہ انگیج ہوں گے تو وہ آپ کی نیشنل پاور کے اندر اپنا رول پلے نہیں کر سکتے، نیشنل گرڈ کا پارٹ نہیں بن سکتے. لہذا گلگت بلتستان ادھر انگیج رہے، پارا چنار ادھر انگیج رہے، فرض کریں دیگر علاقے اسی طرح اپنے اپنے علاقوں میں انگیج رہے ہیں. لیکن اگر وہ پیسفل ہو جائیں، اگر وہ خود سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں، اگر وہاں تشیع طاقتور ہو جائیں شروع ہو جائے، تو الٹیمیٹ اس کا افیکٹ کیا آئے گا؟ مثلاً یہ شہرک چھوٹی سی ہے، لیکن اگر شہرک کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے تو پوری باڈی پہ آپ کا کنٹرول ہے نا. اس وقت اگر آپ جیوگرافیکل دیکھیں گے یا جیو پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو پاکستان کا واحد زمینی رستہ ہے چائنا کے ساتھ. جو پاکستان کے نزدیک ترین سب سے بڑی عالمی طاقت ہے وہ ہے چائنا، یا ایٹمی پاور وہ ہے چائنا. چائنا کا پاکستان میں کوریڈور ہے، جسے آپ سی پیک یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں. یہ پاکستان کی اکنامک لائف لائن ہے. اور پاکستان کی اصل لائف لائن یہ شہرک کیا ہے؟ وہ جی بی ہے. جی بی سی گزرے گی تو گوادر جائے گی، جی بی سے گزرے گی تو ریسٹ آف دا کنٹری کو اٹیچ کرے گی. لہٰذا جی بی کے اندر علی کے شیعوں کا طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شہرک کے اوپر طاقتور ہیں، آپ پورے پاکستان کے اوپر افیکٹو ہیں. لہٰذا ہماری ایک پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ یہ شیعہ مراکز اتنے طاقتور ہو جائیں کہ یہاں پر کم تعداد میں ہونے کے باوجود مکتب اہل بیت کی طاقت پورے پاکستان کے مظلومین کی طاقت بنے گی، اور پاکستان کے نیشنل ڈیسیژن میکر کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ مکتب اہل بیت کو، ان کے ول کو پاکستان کی نیشنل فیصلہ سازی میں انکارپوریٹ کرے. یہ بہت اسٹریٹجک ہے ہماری لوکیشنز، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ شیعہ نشین علاقوں کو انگیج کرنا، ڈسٹرب کرنا، پریشرائز رکھنا، لوکل مسئلے جنریٹ کرنا، تاکہ وہ نیشنل پاور کا حصہ نہ بن سکے. تیسرا ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ تیسرا ٹارگٹ آئیڈیالوجیکل ہے، اگرچہ یہ تیسرا شاید پہلے پہ آتا ہو پریکٹیکلی، لیکن وہ یہ ہے کہ انہیں ڈسکنیکٹ کرنا ہے رہبریت سے اور مرجعیت سے. کیونکہ رہبریت اور مرجعیت وہ آب جاری ہے، جیسے علماء پڑھاتے ہیں آب جاری کیا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ متمسک ہوتا ہے اس کو بھی پاک کرتا ہے. لہٰذا یہ رہبریت اور ولایت اور اسی طریقے سے مرجعیت، یہ وہ آب جاری ہیں جو اس سے کنیکٹ ہوتا ہے، خود بھی طاقتور ہوتا ہے اور اپنی ملت کو بھی طاقتور کرتا ہے. لہٰذا پاکستان کو وہ نائب امام زمان علیہ السلام سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، نائب امام زمان علیہ السلام کے اس سسٹم سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ولایت فقیہ سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مرجعیت سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے عراق میں مرجعیت کی پاور دیکھی ہے، انہوں نے آیت اللہ شرازی کی تحریک میں تمباکو دیکھی ہے، انہوں نے لبنان کے اندر مرجعیت کی پاور دیکھی ہے، وہ ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کے مقابلے میں مرجعیت اور رہبریت کو اتنا پروموٹ کریں کہ پاکستان کے کروڑوں لوگ جب اپنے آپ کو اپنی نظریاتی سینٹر کے ساتھ خود کو متمسک کر لیں گے، کبھی بھی پھر ان کو پریشرائز کر کے دیوار سے لگانا ممکن نہیں رہے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہمیں انگیج رکھنا چاہتے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے، کبھی قانون سازیوں کے ذریعے سے، کبھی آپ کے اجتماعات پہ نشانہ بنانے کے ذریعے سے. لہٰذا وہ ہمیں ارریلیونٹ بنانا چاہتے ہیں. جس دن ہم ارریلیونٹ بن گئے، سمجھے ہم نے اپنی ہویت کھو دی. پاکستان کی سرزمین پر ہماری یہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہم اتنا ریلیونٹ ہو کہ کہیں بھی تشیع کے مقابلے میں کوئی پلان بنے، ان کے لیے ناممکن ہو جائے کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کریں یا آگے بڑھائیں. یہ تشیع کی ریلیونس پاکستان کے اندر ہمیں اس کو انشاءاللہ تعالی مٹیریلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جو مینیجیبل ہیں، اور کبھی موقع ملا تو ہم ہر ایک کا آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے. یہ ممکن ہے تو دشمن اس کے مقابلے میں کھڑا ہے, یہ ممکن ہے تو دشمن نے اس کے مقابلے میں سازشیں کی ہیں, چونکہ انہیں پتہ ہے یہ وہ رستے ہیں جس کے ذریعے سے آپ طاقت اور قوت کو حاصل کر کے پاکستان کے اندر مکتب اہل بیت کو قدرت مند کر سکتے ہیں. ضعیف شیعہ, ضعیف ملت اپنے زمانے کے امام کی ناصر نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک اجتماعی قوت بننا ہے, اور اجتماعی قوت کے ذریعے سے ہم نے انشاءاللہ تعالی, ہدف مادی نہیں ہے, ہدف مانوی ہے, ہم انشاءاللہ زمانے کے امام کے ناصر بنیں گے. خداوند کریم آپ کی اس محفل کو ہمارے لیے انشاءاللہ بابرکت قرار دے, اور زمانے کے امام کی نصرت میں قرار دے, اور ہمیں انشاءاللہ اس رستے میں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق دے. یہ چند کوسچنز ہیں, ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, اور اس کو انشاءاللہ ہم نے معین ٹائم کے اندر اپنی بات کمپائل کر لی. کوسچن ہے جی کہ پاکستان میں بیٹھ کر یمن کے لیے آواز اٹھانا کیسے ممکن ہے. میں نے جیسے ایک مثال دی تھی لائٹ وے میں, میں نے کہا تھا کہ جسم میں کوئی ایک پرابلم آ گیا, جیسے پاؤں میں کوئی چوٹ لگ گئی, تو ریلیونٹ ہوتے ہیں یا نہیں آپ باقی جسم کے اعضا؟ ایک کلیکٹو رول نظر آ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرے ہاتھ سے میں اس کو دباتا ہوں, پین کم ہو جائے, رول ہے. میں دوسرے پاؤں سے اس کو اٹھا کے بلند رکھتا ہوں تاکہ پریشر کم ہو جائے. میں دوائی کھاتا ہوں منہ سے تاکہ پین کلر ہو, تھوڑا سا اس کو ریلیف ملے. میں کوئی چیز تیار کرتا ہوں ہاتھوں سے تاکہ اس کے اوپر لگا سکوں اور اس کو ریلیف ملے. میں اس درد کے بداوا کے لیے ایفرٹ کرتا ہوں. لہٰذا سب سے پہلے اویئرنیس ہے, آج پاکستان میں جہاں پہ بھی لفظ اٹھائیں گے یمن کے ساتھ یمنی باغی لکھا ہوگا. ہم اگر اپنی ایفرٹ کریں گے میڈیا کے اندر, ہم اگر اپنی ایفرٹ کریں گے سوشل میڈیا میں, ہم اگر اپنی ایفرٹ کریں گے آرٹیکل رائٹنگ کے اندر, ہم اگر یمن کی مظلومیت کو مختلف جہتوں سے بیان کریں گے. یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ دا ورسٹ مین میڈ کرائسس آن ارتھ از یمن کرائسس. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں انسان کا اپنا بنایا ہوا سب سے بڑا کرائسس اور بحران یمن کی سرزمین پہ ہیں, جہاں لوگ پتے کھانے پر مجبور ہیں سروائیول کے لیے. اس سرزمین کی جب مظلومی بیان کریں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں الٹیمیٹلی حملہ آوروں کے دل کے ان کے دل میں حملہ آوروں کے لیے نفرت جائے گی, اور ان مظلوموں کے لیے حمایت جانا شروع ہو جائے. مسئلہ بیان ہونا چاہیے. یہ آپ کی آج کی محفل کیا ہے؟ یمن کا مسئلہ بیان کر رہی ہے, یمن کی مظلومیت کو بیان کر رہی ہے. کبھی موقع ملے تو صرف ایک یمن کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم یمن بیان کریں, یمن کا معجزہ بیان کریں. میں سید مالک عبد المالک الحوثی کی گفتگو سن رہا تھا جب حدیدہ کا انہوں نے محاصرہ کیا, یعنی ایسا محاصرہ تھا کہ بالکل شیب ابی طالب والا ماڈل تھا. ایک طرف سے سمندر, اس کو انہوں نے نیول بلاکیٹ کیا ہوا تھا, ایک طرف سے فضائی, پوری انہوں نے بحری فضائی جو ہے وہ حملہ بھی کیا ہوا تھا, اور فضائیہ کو انہوں نے فضا کو بند کیا ہوا تھا جسے نو فلائی زون کہتے ہیں. اور زمین چونکہ لینڈ کی طرف سے صرف دو علاقے ہیں, ایک عمان ہے اور ایک سعودی عرب ہے, تو زمین چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا, سمندری, زمینی اور فضائی, تینوں طرف سے اس کا محاصرہ تھا. اور حدیدہ لائف لائن ہے, وہ بندرگاہ ہے کہ جہاں سے ان کو غذا اور خوراک پہنچتی, اس کے علاوہ کوئی یمنیوں کے لیے غذا خوراک کا رستہ نہیں, بند کر دیا اس کو. تین دنوں کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے یمن کے اندر یہاں حدیدہ کو ٹیک اوور کرنا ہے اور ہم نے ان کو شکست دینی ہے. عزیز دوستو, اس دن ایک تقریر کی سید عبد المالک الحوثی نے, کہا یہ ہمیں فقر سے ڈرانا چاہتے ہیں, ان کو یہ جاننا چاہیے, نانو ابنائے شیب ابی طالب, ہم شیب ابی طالب کے بیٹے ہیں, اور یہ ہمیں جبر سے ڈرانا چاہتے ہیں, ان کو یہ جان لینا چاہیے, نانو ابنا الکربلا, ہم کربلا کے بیٹے ہیں, شیب ابی طالب میں بھی تمہیں شکست ہوئی تھی, کربلا میں بھی تمہیں شکست ہوئی تھی, لہذا ہم وارثان شیب ابی طالب آج کی شیب ابی طالب میں بھی تمہیں شکست دیں گے, اور وارثان کربلا آج کی کربلا میں بھی تمہیں شکست دیں گے. اور دنیا نے دیکھا تین دن کا ان کا پلان, وہ تین مہینے چلا, اور تین مہینے بعد حدیدہ کو دشمن کا قبرستان کہا گیا, اور آج حدیدہ اس طرح آزاد ہے کہ ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑا ملٹری اکوپمنٹ لے جانے والا یو اے ای کا جہاز حوثیوں نے پکڑ کے اسے حدیدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز کر کے پوری دنیا کو دکھایا ہے, سمندر بھی ہمارا ہے, زمین بھی ہماری ہے, اور فضا بھی ہماری ہے. لہذا یمن کے لیے آپ نے وہ قرارداد منظور کرائی جو پارلیمنٹ میں تقریر ہوئی شاہ محمود نے, اس کے اختلافات ایک طرف, لیکن یمن پہ جو اس نے تقریر کی تھی, میں آج آپ کے سامنے ممبر پہ کہہ رہا ہوں, اس تقریر کے سارے منٹس آف دا میٹنگ ہم نے لکھ کے دیے تھے. یہ آپ کا مؤثر ہونا تھا, آپ نے یمن کے انصار اللہ نے شکریہ ادا کیا بائی ای میل کہ آپ نے ہماری نصرت کیا کہ پاکستان اعلانیہ طور پہ ہمارے مقابلے میں نہیں آئے. چھوٹی بات نہیں ہے. لہذا یمن کے لیے صدا بلند کرنا, یمن کی مظلومی بیان کرنا, میڈیا کے اندر بیان کرنا, کالمز کے اندر بیان کرنا, اپنی کمیونٹی کے اندر بیان کرنا, لوگوں کو اویئر کرنا. اسی طریقے سے جو جتنے بھی سورسز ہوتے ہیں جس سے مائنڈ میکنگ ہوتی ہے ان میں یمنیوں کی مظلومی بیان کریں گے. کوئی یمنی حوثی باغی نہیں لکھے گا, یمنی سن آف دا سائل ہیں, یمن کے حوثی 1000 سال سے یمن کے وارث اور حاکم رہے ہیں. دنیا انہیں صحیح یمنی کے نام سے جانے گی اور باغی وہ ہیں جو یمن کے اوپر حملہ آور ہیں. یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے ایک بار. اور یقینی طور پہ جیسا میں نے کہا کہ ہم پاکستان میں مؤثر ہوں گے تو سیاسی خواہ کسی بھی جماعت کا ہو ہمارا پریشر لینا پڑے گا. انہیں ایررلیونٹ نہیں ہے, ہم ڈیسیژن میکرز, اسٹریٹجسٹ, سب کو ہمارا پریشر لینا پڑے گا. لہذا وہ فضا سازی جتنے بھی پہلو اس کے آ جائیں جس کے ذریعے یمن کی مظلومی بیان ہو اور جارے کے لیے پاکستان کی فضا تنگ ہو, اس سارے کے نتیجے میں یمنیوں کی مدد ہوتی ہے, یمن کا مسئلہ بیان ہوتا ہے. اور میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, بہرحال یہ ایک حقیقت ہے, آل سعود کا جو پاکستان میں ریگارڈ تھا کبھی پورے پاکستان میں شرائیں بھری ہوتی تھی, خادمین ارمین شریفین, آج رہا ہے وہ ریکارڈ. کیا آج آپ راحیل شریف کو جانتے ہیں کسی ریگارڈ کے ساتھ؟ کس نے ان کو منفور کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے, علی کے شیعوں نے کیا ہے. وی کین ڈو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ منفور ہو جائیں گے تو وہ اپنے آداب کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ان کی ایکسیس کم ہو جاتی ہے, ان کی پینیٹریشن کم ہو جاتی ہے, ہم ان کی پینیٹریشن کو کم کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یمن مسئلے پہ آنسر ہو گیا. اگرچہ کچھ چیزیں ڈیٹیل چاہتی ہیں جو سارے اس عوامی محفل میں بیان نہیں ہو سکتی. وچ بلاک پاکستان کمز انڈر, کتنے اینڈ کر دیں؟ چلیں جی, ان میں سوالات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. پاکستانی شیعہ ایک جھنڈے کے نیچے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے, یہ ایک سوال ہے. دیکھو, ہمارے لیے اس سوال کے جواب میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں. اگر ہم یہی لیم ایکسکیوزز کرتے رہیں کہ چونکہ یہ اکٹھے نہیں ہیں تو پھر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے, یہ ہمیشہ سے ایک المیہ رہا ہے. لیکن جب ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو حق کا مورچہ اتنا قوی ہو جائے گا کہ سب کو اس کے ساتھ اکٹھے ہونا پڑے گا ان شاء اللہ. تین, پاکستان انفارچونیٹلی ابھی تک کسی بلاک میں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اگر ہم پاکستان میں ڈرائیونگ فورس بنیں گے, اس کی ڈیسیژن میکنگ میں انفلوئنشل ہوں گے, تو پاکستان ریجنل بلاک میں جائے گا جس میں ایران ہے, چائنا ہے, رشیا ہے اور پاکستان ہے. اور اگر ہم یہ رول پلے نہیں کریں گے تو پاکستان اس بلاک میں جائے گا جس میں یہ گلف کنٹریز اور امریکہ ہے. بہت تیزی سے پاکستان کی نیڈز ریجنل بلاک کے ساتھ ڈیولپ ہو گئی ہیں, اس کا سروائیول ریجنل بلاک کے ساتھ ہے. اگر ہم تھوڑا سا پش کریں تو پاکستان نیچرلی ریجنل بلاک کے ساتھ جا سکتا ہے, اگرچہ وہ آئیڈیل نہیں ہے لیکن اس میں ایران ہے, اس میں چائنا ہے, اس میں رشیا ہے, یعنی وہ اینٹی امریکہ ہے, لہٰذا اس میں اس کی نسبت بہت زیادہ خیر ہے. پاکستان میں استعمار کی ایجنسیاں کیا چاہتی ہیں؟ میں نے 4-5 ٹارگیٹ آپ کے سامنے بیان کر دیے, یہ خلاصہ کافی ہے. پاکستان کی شیعوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہر چیز کا پہلا نقطہ اویئرنیس ہے. اویئر ہوں گے تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے. اور مولا علی سے ہے مربوط, کیا ہے؟ ایسی قوم بنو جب بھی پکارا جائے بیدار نظر آؤ. لہٰذا اویئر قوم بھی بیدار نظر آ سکتی ہے نا, اویئرنیس کمپین. اور آج آپ کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں اسی اویئرنیس کمپین کا ایک حصہ ہے. وائی ہیز یوکرین وار پرولانگ سو فار؟ اس لیے کہ رشیا نے نیئر ابراڈ کے بارے میں, اس کا ایک ویژن ہے اور وہ اولڈ آپ کہہ لیں کہ رشین ڈیزائنز ہیں, اس نے یہ طے کیا ہے کہ اسے نیٹو کے اندر نہیں آنے دینا. اس کی جو ملٹری صلاحیت ہے, رشیا کی یہ خواہش ہے کہ اسے 50 سال پیچھے لے جائے تاکہ وہ دہائیوں تک یہ نہ سوچے کہ اس نے نیٹو کا اور یورپی یونین کا جو ہے وہ ممبر بن کے رشیا کے لیے ایک تھریٹ بننا ہے. لہذا رشیا اس کو تقریباً آپ سمجھے قرون وسطی میں لے کے جا رہا ہے, اگرچہ اس میں ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس کی بنیاد وہاں کے صہیونی وزیر اعظم اور صدر دونوں نے خود رکھی. ایک عیسائی ملک کے یہودی صدر اور وزیر اعظم نے امریکہ کے کہنے پر, جیسا کہ رہبر نے بھی بیان کیا ہے, رشیا کے لیے ایسی فضا بنا دی تھی کہ اگر رشیا اٹیک نہ کرتا تو وہ یہاں نیٹو اور نیٹو کی فورسز لے کے آ جاتے اور رشیا کے اپنا وجود خطرے میں پڑ جاتا. لہذا پری ایمپٹیو وار کے طور پہ انہوں نے یہ کیا ہے. جنگ ظاہر ہے کبھی اچھی نہیں ہوتی ہے, ایسی جنگ بالخصوص جس میں سیولین بھی مارے جا رہے ہیں اس کی مذمت ہے, لیکن اس کا جو وجہ بنی ہے وہ رشیا نہیں ہے. اس کی وجہ, یعنی اگر آپ کسی کو فرض کریں بار بار وہ اس طرح کریں تو وہ رد عمل تو دے گا نا, تو وجہ وہ بنایا ہے جو اس نے رد عمل دیا ہے یا وہ بنایا جس کے نتیجے میں اس نے رد عمل دیا ہے؟ اور لاسٹ ہے پاکستانی شیعہ پولیٹکس نیکسٹ الیکشن. دیکھیں میں نے ایک کلی بات آپ کے سامنے کر دی ہے اور وہ یہ ہے, جی بی کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا وہ بھی بات ہو گئی ہے, ثانیہ پشاور کے بارے میں exactly ہمارا جو رد عمل تھا وہ اتنا نہیں ہوا, اس کی وجہ وہاں پہ موجود ڈیوینس تھی. ہم نے ابھی رول پلے کیا ہے, ہم سب سے مل گئے ہیں, پارا چنار گئے ہیں, جی ادھر گئے ہیں, ہنگو کوہاٹ گئے ہیں, پھر پشاور گئے ہیں, سب شہدا کے لواحقین کے ساتھ مل کے آئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہدا کے اس لہو کو دفن نہیں ہونے دیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, تقریباً ابھی 1 کروڑ روپے کی ہم نے معاونت بھی حقیر سے کی ہے جو شہدا اور زخمیوں کی لواحقین کو. اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ملک گیر شہدا کا چلم منعقد کر کے ایک بار اس مسئلے کو جس کو دبا دیا گیا ہے پھر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور منیمم یہ ہے پاکستان میں جانور بھی مر جائے نا. پاکستان میں یہ آپ کے پارک میں علامہ اقبال پارک میں وہ خاتون والا مسئلہ ہوا تھا, ٹک ٹاکر والا, ٹک ٹاکر والا, تو کتنی اسٹیبلشمنٹ اڑا دی گئی تھی. مری والا مسئلہ ہوا, 50 لاکھ ان کو دیے گئے اور ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو معطل کر دیا گیا. ایک حوالدار بھی معطل نہیں ہوا ہے, 72 لاشیں ہیں. یہ ہماری وہاں پہ کمزوری تھی, ہم نے اس کمزوری کو طاقت میں بدلنا ہے اور ان شہدا کے پیغام کو دفن ہونے نہیں دینا. لہٰذا عالمگیر چیلم ہوگا, پوری دنیا میں ہوگا اور پاکستان کے اندر ہم اس کو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی منائیں گے. اور جو ایک نیشنل شیعہ پولیٹکس کے حوالے سے بیٹا بات یہ ہے کہ یہ میٹر نہیں ہے ابھی پارٹی کون سی. اصل بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے مکتب کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ سوال ہے, میں نے سوال کیا ہے پیپلز پارٹی, حکومت, نون لیگ, کاف لیگ, سب سے سوال ہے. 72 لاشیں وہاں پر پڑے ہیں, یہ ساری پارٹیوں میں سے کوئی پارٹی وہاں پر نہیں گئی, نہ حکومت نہ اپوزیشن. 72 لاشیں وہاں پر پڑے ہیں. شیعہ لیڈرشپ جو ان پارٹیوں کے اندر بڑے بڑے شیعہ لیڈرشپ ہیں, کوئی بھی وہاں پر نہیں گیا ہے. یہ ثابت کرتا ہے جب تک ہم مکتب کی بنیاد پہ اپنے سیاسی اہداف کو بھی آگے لے کر نہیں چلیں گے کوئی بات ہماری نہیں سنے گا, خواہ پارٹیوں کے اندر ہمارا شیعہ وجود ہو اور خواہ پارٹیوں کے اندر ہمارا شیعہ ووٹ ہو. ہم شیعت کی بنیاد پہ کھڑے ہوں گے تو ان کو مجبور ہونا پڑے گا. لہٰذا اپنی ایفیلیشن اپنے مکتب کے ساتھ کریں گے تو سیاسی اہداف بھی حاصل ہو سکتے ہیں. جس یہ جنرل بات ہو سکتی ہے, ڈیٹیل کا بھی موقع ملے تو انشاءاللہ بات کریں گے. برادر سبط محمد کا, دعا کمیٹی کا, آپ یہاں سب شرکا کا, بزرگان کا کہ جن کو زحمت ہوئی, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر اس نشست میں ہم مل بیٹھے. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.